الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون علامات قیامت قیامت کی نشانیوں کے متعلق آج سے ایک تفصیلی گفتگو شروع کرنے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق ان نشانیوں کو علامتوں کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کی علامتیں نشانیاں جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں بہت زیادہ ہیں. اہل علم نے ان نشانیوں کو ان علامتوں کو بالترتیب تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلی قسم علامات صغرا، دوسری قسم علامات وسطی، اور تیسری قسم علامات کبرا. دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں، پہلے حصے میں قیامت کی ابتدائی علامات ہیں، ابتدائی نشانی ہیں. دوسرے حصے میں قیامت کی درمیانی نشانی ہیں، اور آخری حصے میں قیامت کی آخری علامتیں ہیں. جن آخری علامتوں کے وقت کسی صبح کو بھی وہ صبح قیامت کی ہو سکتی ہے. اس لیے آئیے قیامت کی جو ابتدائی علامتیں ہیں ان پر غور کرتے ہیں کہ وہ کون سی ہیں. محدثین کا، اہل علم کا اس نقطے پر اتفاق ہے کہ قیامت کی سب سے پہلی علامت، قیامت کی سب سے پہلی نشانی امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہے. آپ کی یہ بعثت، آپ کا دنیا میں آنا، یا قیامت کی پہلی علامت. اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ ہاتھیں وضمت سباب آتا بل وسطا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک دن آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت ہم دونوں آپس میں اتنا قریب ہیں کہ آپ نے یہ دو انگلیاں کھڑی کی اور ان دونوں کو ملایا، اور میں کہ جتنا یہ دونوں انگلیاں آپس میں قریب ہیں میں اور قیامت ہم اس طرح قریب ہیں. یہ قیامت کی پہلی علامت ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لائیں. آپ سے پہلے انبیاء آتے رہے, ان کی نبوتیں, رسالتیں, شریعتیں علاقائی تھیں. یہی وجہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو مخاطب فرمایا, یا قوم اعبد اللہ, یا قوم اعبد اللہ, اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو, اپنی قوم کو عبادت دو. کسی پیغمبر نے کہا, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی, میری نعمتوں کو یاد کرو او بنی اسرائیل. یہ علاقائی انبیاء ہیں, ان کی نبوتیں, ان کی رسالتیں, شریعتیں علاقائی, مختلف علاقوں کے اندر عقیدہ تمام انبیاء کی امتوں کا ایک تھا, لیکن شریعتیں مختلف تھیں. ایک ہی وقت میں دنیا کے ایک کونے میں ایک پیغمبر کی امت کہیں تین نمازیں پڑھ رہی ہے, کسی اور پیغمبر کی امتیں دو نمازیں پڑھ رہی ہیں. طریقہ کار مختلف, تعداد مختلف, ایک ہی وقت میں, اور سب حق پر. تین پڑھنے والے بھی حق پر, دو پڑھنے والے بھی حق. اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے, آباؤنا واحد وامہاتنا شتا. دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں ان سب کا باپ ایک ہے, لیکن میں جدا ہوں. باپ ایک ہے کا معنی یہ ہے سب کی دعوت توحید ہے, سب کی دعوت توحید ہے, سب کا باپ ایک ہے. البتہ سب کی میں جدا ہیں, سب کی شریعتیں مختلف ہیں. کسی پیغمبر کی شریعت میں کچھ ہے, کسی کی کچھ ہے. مبنی برحق ادیان موجود ہیں, لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی آپ نے اپنی قوم کو خطاب نہیں فرمایا, بلکہ آپ نے کیا فرمایا, یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. او انسانیت, او انسانوں, تم سب کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا کافۃ, پوری کائنات کے لیے ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. آپ کی بعثت کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جتنے ادیان ہیں تمام پر آپ کے دین کو غالب کیا جائے, دنیا میں جتنی شریعتیں ہیں سب کو منسوخ کیا جائے اور آپ کی شریعت کو ناسک بنا دیا جائے. اس لیے یہ پہلی علامت ہے قیامت. امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التذکرہ کے اندر قیامت کی علامات کو جمع کی ہے. جمع کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں, اولہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. او لوگو, قیامت کی پہلی علامت محمد الرسول اللہ کی تشریف لانا, لانہ نبی آخر الزمان لما بعث فلیس بینہ وبین القیامت نبی. جب آپ دنیا میں آ گئے اب آپ کے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں. معراج کی رات سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے, جیسا کہ ابن عساکر کے اندر, یہ آپ کے ساتھ کون ہے, جبریل علیہ السلام کے ساتھ کون ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے, جبریل علیہ السلام نے کیا جواب دیا, فرمایا کہ آخر ولدک من الانبیاء, اے آدم یہ آپ کا آخری بیٹا ہے جس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے, یہ آپ کا آخری بیٹا ہے. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. یہی وجہ ہے سابقہ شریعتوں میں ہر نبی کی امت جو تھی وہ سابقہ نبیوں پر بھی ایمان لاتی، سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لاتی، بعد میں آنے والے نبیوں پر بھی ان کا ایمان ہوتا، کتابوں پر بھی ایمان ہوتا، نبیوں کے ذریعے اطلاع بھی دی جاتی. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد، میرے بعد بھی نبی آئیں گے بشارتیں، وہ آئیں گے. کون ہوں گے؟ ان کا نام محمد ہوگا، ان کا نام احمد ہوگا، بشارتیں. لیکن جب نبی علیہ السلام کی باری آئی تو اب اہل ایمان کا ایمان کیا ہے؟ وہ اس پیغمبر پر بھی ایمان لیں، اس پیغمبر کی کتاب پر بھی ایمان لیں، سابقہ کتابوں پر بھی ایمان لیں. اس کے بعد آگے کیا ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اب آپ کے بعد، آپ پر نازل ہونے والی کتاب کے بعد نہ کسی اور کتاب پر ان کا ایمان ہوگا، آپ کی نبوت کے بعد نہ کسی اور نبوت پر ان کا ایمان ہوگا، بلکہ ایمان ہوگا تو آخرت پر ہوگا، اس لیے کہ آپ کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی نہ کوئی نبی آئے گا، آئے گی تو کیا مت آئے گی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آپ کے بعد، آپ کی کتاب کے بعد ان کا ایمان ہوگا تو آخرت پر ہوگا، قیامت پر ہوگا. اب قیامت آنے والی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں میں سے ایک نام نبی الساعۃ، ساعۃ کہتے ہیں قیامت کو، آپ نبی قیامت ہیں، یہ بھی آپ کا نام ہے، یہ قیامت کی پہلی علامت ہے کہ آپ دنیا میں تشریف لائیں. قیامت کی دوسری علامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے چلا جانا ہے، آپ کی وفات، یہ قیامت کی دوسری علامت ہے، آپ دنیا سے چلے گئے. امت کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا، امت ایک بہت بڑے امتحان اور ابتلاء کا شکار ہو گئی آپ کی وفات پر. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے دو دن یاد ہیں یہ بھولتے نہیں، ایک وہ دن مجھے یاد ہے جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، وہ دن مجھے آج تک میری آنکھوں کے سامنے ہے، جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے اضاء منہا کل شیء، اس دن میں نے مدینہ کی ہر چیز کو چمکتے ہوئے دیکھا، مدینہ کے درخت چمک رہے تھے، مدینہ کی گلیاں چمک رہی تھیں، مدینہ کے گھر چمک رہے تھے، رونقیں تھیں. وہ حسین و جمیل دن بھی مجھے یاد ہے، چمکتا ہوا روشن دن کہ ہر چیز روشن تھی، وہ دن بھی مجھے نہیں بھولتا. اور وہ دن بھی مجھے یاد ہے جس دن نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، اظلم منہا کل شیء، ہر چیز کے اندر میں نے تاریکی کو دیکھا، تاریکی ہی تاریکی تھی، اندھیرا ہی اندھیرا، کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، چلتا ہوا انسان دیوار کے ساتھ ٹکرا جاتا تھا، دماغ کام نہیں کرتا تھا. امت ابتلاء کا شکار ہو گئی. کسی صحابی نے اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی چوک پر کھڑے ہوئے دیکھا، اس چوک سے گزرا، اللہ کے پیغمبر یاد ہے اور وہی رونے لگی ہے. کسی شخص نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے ہوئے دیکھا، جب اس دروازے سے گزرتے دیکھ کر اللہ کے پیغمبر یاد آتے اور رونے لگ جاتا. کوئی صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس اونٹنی کو دیکھتا جس پہ آپ سوار ہوتے، اونٹنی کو دیکھ کر اللہ کے پیغمبر یاد آتے رونے لگ جاتا. کوئی صحابی اپنے باغ میں داخل ہوتا جس باغ میں اللہ کے پیغمبر بھی کبھی آئے تھے اور بیٹھے تھے، پھل کھائے تھے، وہ منظر یاد آتا، وہ صحابی رونے لگ جاتا. تاریکی تھی، صحابہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آخر کار کنٹرول نہ کر سکے، مدینہ کی جس چیز کو بھی دیکھتے اللہ کے پیغمبر یاد آتے. بلال کی اذان سنتے رونے لگ جاتے، اللہ کے پیغمبر یاد آتے کہ بلال اذان تو دے چکا، امام نہ آیا، خطیب نہ آیا، سیدنا انس رونے لگ جاتے. نماز کا وقت ہوتا، سیدنا بلال اقامت کہتے. ابوبکر صدیق مصلی پر آتے، ابوبکر صدیق بھی رونے لگ جاتے، صحابہ کرام رونے لگ جاتے کہ آج مصلی پر ابوبکر ہیں، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم. ابوبکر صدیق سلام پھیرتے، صحابہ کی طرف رخ کرتے ہیں. ابوبکر صدیق کا چہرہ دیکھ کر صحابہ کرام پھر رونے لگ جاتے ہیں کہ یہی اللہ کے پیغمبر کو دیکھا کرتے ہیں. سیدنا انس تو صبر نہ کر سکے، آخر کار مدینہ منورہ چھوڑ کر بسرا چلے گئے، بسرا چلے گئے. کسی نے رخ کیا اور مصر چلا گیا، کسی نے رخ کیا اور بغداد کی طرف چلا گیا، صبر نہ کر سکے. یہ امت ایک بہت بڑے امتحان کا شکار ہو گئی، جذباتی، بغیر تحقیق کے، بغیر تحمل کے. عرب کے کچھ بدو اسلام میں جو داخل ہو گئے تھے، اسلام کی رونق دیکھی، زہری رونق کو دیکھ کر وہ بھی شامل ہو گئے. کوئی تحقیق، دیکھا کہ غلبہ مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کے سبوں میں شامل ہو گئے. دیکھا کہ آج روب مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کے سامنے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، چلو ہم بھی مسلمان ہیں. جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے، وہ سارے بدو واپس چلے گئے، مرتد ہو گئے، دین سے پھر گئے، وہ دین سے پھرے. اسلام کو ایک جھٹکا لگا، بکی تو بھی اسلام کی ایک دعوت رک گئی. لوگ جس جذبے کے تحت آ رہے تھے رک گئے کہ یہ میاں کیوں گئے بابا. کچھ لوگوں نے ارتداد کا تو اعلان نہ کیا، لیکن مسلمانوں کے نظم کو، مسلمانوں کی جماعت کو، مسلمانوں کی دعوتی اور جہادی مہموں کو کمزور کرنے کے لیے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ہم زکات دیں گے، انفرادی طور پر دیں گے، بیت المال میں جمع نہیں کریں گے. نبی علیہ السلام کو ہم دیا کرتے تھے، آپ چلے گئے، اب ہم زکات نکالیں گے، جس کو چاہیں گے دیں گے، بیت المال میں جمع نہیں کریں گے. ذہنیت کیا تھی کہ کوئی کام بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا جتنا بیت المال مضبوط ہوگا. کسی حوالے سے جتنا آپ کا بجٹ مضبوط ہے اتنا وہ کام مضبوط ہے. بیت المال مضبوط ہے، مسلمانوں کی دعوت، مسلمانوں کا جہاد مضبوط ہے، مسلمانوں کے رواحی کام. بیت المال ٹھپ ہو جائے گا، یہ کیا کرے؟ انہوں نے زکات کا انکار نہیں کیا، بیت المال میں زکات جمع کرنے سے منع کر دیا. وہ منکرین زکات نہیں تھے، وہ مانعین زکات تھے. یہ بھی ایک امتحان تھا، ایک عجیب المیہ تھا. آج پہلا موقع ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان ایک شدید اختلاف کھڑا ہو گیا، حتیٰ کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تلوار نکال لی اور کہنے لگے واللہ ما مات رسول اللہ، اللہ کی قسم اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے، میرے سامنے کوئی کہہ کے دکھائے، میرے سامنے کوئی زبان ہلائے جو یہ کہے کہ اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے ہیں، اس کی زبان کو کاٹ کے رکھ دوں گا، اس کی گردن کو تن سے جبا کر کے رکھ دوں گا، کوئی کہہ کے دکھنا. عجیب کیفیت، سیدنا عمر کے سامنے کون ہے بحث کرنے کے لیے، پہل کرنے کی کون ضرورت کرے؟ جوان نے تلوار نکالی ہوئی ہے، صحابہ کرام سسکیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن کھڑے ہو کر کوئی ضرورت نہیں کرتا، کیا کہے؟ اتفاق دیکھیے، جس دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے، اس دن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں نہیں تھے، باہر گئے ہوئے. ابھی اچانک مدینہ میں داخل ہوئے، مدینہ کی ایک گلی میں داخل ہوئے، سواری پر سوار ہے، اسی گلی کے کونے میں ایک معصوم بچے کو روتے ہوئے دیکھا، دھاڑے مار کر بچہ رو رہا ہے. ابوبکر صدیق گھوڑے سے اترے، اس بچے سے کہا کیوں روتے ہو، کیا ہو گیا؟ اس بچے نے کہا اللہ کے رسول فوت ہو گئے. گھر والے سارے رو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر فوت ہو گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوئے
اور سیدھے سیدہ عائشہ کے حجرے کی طرف آئے, سواری سے اترے, اندر چلے گئے, دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ایک چادر تنی, چادر ہٹائی, فقبل بین عینیہ, اللہ کے پیغمبر کے چہرے کے اوپر بوسہ لیا اور کہا اللہ کے پیغمبر جو اللہ نے آپ پر موت لکھی تھی وہ موت آ گئی. اس کے بعد مسجد نبی میں تشریف لے گئے, قربان جائے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یورپ بصیرت اور ان کا ایک روح سیدھے آئے, کسی سے کوئی بات نہیں کی, منبر پہ تشریف لائے اور حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد قرآن کریم کی آیات کی بارش بسا دی, ما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل افا ان مات او قتل ان خلقتم على اعقابكم, محمد اللہ کے رسول, آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے, آپ بھی فوت ہو جائیں گے یا قتل ہو جائیں گے, اے دنیا والوں کیا تم پھر جاؤ گے, انکا میتن وانہم میتون, اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور ان دنیا والوں پر بھی موت آنے والی ہے. وما جعلنا من قبلک الخلد, وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد, آپ سے پہلے بھی جتنے انسان ہیں ہم نے ہمیشہ کی کسی کے لیے نہیں رکھی. آیات اس کے بعد فرمایا کہ یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت. اور لوگوں تم کیا سمجھتے تھے کہ محمد معبود تھے؟ وہ معبود نہیں تھے, وہ مسجود نہیں تھے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ معبود تھے تو جان لے ان کے معبود دنیا سے چلے گئے, لیکن جس کا عقیدہ ہے کہ معبود اللہ ہے, وہ اللہ زندہ ہے, اس پر موت نہیں آئے گی. سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہی آیات سنتے جا رہے ہیں, تلوار کو نیام میں دیتے ہوئے جا رہے ہیں, حتیٰ کہ تلوار کو زمین پر رکھ دیا اور کھڑے ہو کر کہنے لگے ابو بکر آپ نے جو دلائل دیے ہیں ان دلائل کو سن کر مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. مان لے ایک بہت بڑا فتنہ تھا, اللہ نے اس کو ختم کر دیا. یہ قیامت کی دوسری علامت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور دنیا سے چلے گئے, چند دن گزار کر دنیا سے چلے گئے, یہ قیامت کی دوسری علامت. اب اس کے بعد علامات کا ایک سلسلہ ہے, جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے شروع میں ایک دن ایک سوال اٹھایا تھا. اس سوال کا ذکر صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. وہ سوال کیا تھا؟ فرمایا کہ ایوکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ دے. اے صحابہ کی جماعت, یہ بتاؤ کہ تم میں سے وہ کون ہے جس کو وہ حدیث زبانی آتی ہو جو قیامت سے پہلے فتنوں کے بارے محمد مصطفیٰ نے بیان کی تھی. آج کی ایک حدیث ہے, بڑی طویل حدیث ہے قیامت سے پہلے فتنوں کے متعلق, تم میں سے وہ کس کو حدیث آتی ہے؟ قال حذیفہ تو انا احفظ کما قال. سیدنا حذیفہ نے یمان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے امیر المومنین فتنوں والی وہ حدیث, اس حدیث کا ایک ایک حرف مجھے اسی ترتیب کے ساتھ یاد ہے جس ترتیب سے وہ حرف محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے یاد ہے. قال ہاتھ انک لجری, امیر المومنین عمر بن خطاب نے فرمایا کہ اے حذیفہ بڑی جرأت کی بات ہے, بڑی ہمت کی بات ہے کہ اتنا طویل حدیث کو جس کا خلاصہ تو ہمیں آتا ہے, جس کا مفہوم تو ہمیں یاد ہے, لیکن پوری حدیث ان الفاظ اور حروف اور ترتیب کے ساتھ ہمیں یاد نہیں ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف زندگی میں ایک مرتبہ یہ حدیث سنائی تھی. ہمت ہے کہ حذیفہ تو نے پوری حدیث یاد کر لی. ہاں پہ سناؤ حدیث کیا ہے. سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خیر کے متعلق سوال کرتے ہیں اور میں ہمیشہ شر کے متعلق پوچھتا. کیوں؟ اس شر سے بچنے کے لیے. شر کی جب تک پہچان نہیں ہوگی, جب تک کسی فتنے کی پہچان نہیں ہوگی, انسان اس شر سے, اس فتنے سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا. سنائیے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنانا شروع کر دی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ فتنہ تو رجل فی اہلہ و مالہ و جارہ تکفر حتی تو وصداقت. وقت آئے گا میری امت کے گھر میں فتنے ہوں گے. میاں بیوی کے درمیان اختلاف, باپ بیٹے کے درمیان اختلاف, بھائیوں کے درمیان اختلاف, مال پر اختلاف, پڑوسی کے ساتھ اختلاف, چھوٹے چھوٹے اختلاف اٹھنا شروع ہو جائیں گے. لیکن فرمایا کہ تکفر حسنات بس صدا کر دو. میاں بیوی کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہوگا, کچھ سخت جملے, جذباتی جملے بھی نکل جائیں گے, لیکن جب وہ وضو کر کے نماز پڑھیں گے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا. باپ بیٹے کے درمیان بھی تھوڑا سا اختلاف ہو جائے گا, کچھ بیٹے کے جملے بھی سخت ہو گئے, باپ نے بھی کچھ سخت سزا مرتب کر دی, اذان ہوگی, دونوں نماز کے لیے جائیں گے, اللہ دونوں کے گناہ معاف کر دے گا. پڑوسی پڑوسی کے ساتھ اختلاف تو کرے گا, اختلاف ہوگا, لیکن دونوں نمازی ہوں گے, وہ جملے سخت کہہ دیں گے, اذان آئے گی, جب یہ نماز کے لیے جائیں گے, گھر سے نکلیں گے, اللہ ان کے سارے گناہ معاف کر دے گا. حدیث سنانا شروع ہو گئے. سیدنا عمر نے روک لیا, ہمیں کہا حذیفہ نہیں تو کہا نہیں, میں نے تم سے یہ حدیث نہیں پوچھی, یہ حدیث جو تو سنانے لگا ہے جتنا تجھے یاد ہے یہ حدیث عمر کو بھی یاد ہے, میں نے تم سے یہ حدیث نہیں پوچھی. تو کون سی حدیث؟ ہمیں کہ ولکن الذی تموج کا موج البحر, مجھے وہ حدیث سناؤ اگر تمہیں آتی ہے جس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کا تذکرہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ وہ فتنے اس طرح ہوں گے, وہ فتنے اس طرح ہوں گے جس طرح سمندر کی موجیں ہوتی ہیں, ہر موج کے پیچھے ایک موج ہے, اس موج کے پیچھے ایک موج ہے, جس طرح سمندر کی موجیں رکنے اور تھمنے کا نام نہیں لیتی. فرمایا تھا کہ جب میری امت میں وہ فتنے شروع ہوں گے پھر رکیں گے نہیں حتیٰ کہ قیامت آ جائے. وہ فتنے بتاؤ جس کو سمندر کی موجوں کے ساتھ تمثیلیں پیش کیا گیا ہے, تشبیہ ہم ذکر کیا گیا ہے سمندر کی موجیں, جس میں سامنے والی وہ بڑی بلند ہوتی ہے اور آدمی اس موج کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ بس یہی موج ہے, اس کی زد سے بچ جاؤں, پیچھے ایک میدان ہے, لیکن اس موج سے گزرنے کے بعد اس سے اور خطرناک موج آ جاتی, موج ہی موج ہے. یہ الگ بات ہے کہ سمندر کے کنارے پر کھڑا ہوا شخص کسی کا قد چھوٹا ہے وہ اسی موت کے اندر ڈوب جاتا ہے, کسی کا قد بڑا ہے وہ لہر اس کے سینے تک آ جاتی ہے, کسی کے ناف تک آ جاتی ہے, لیکن موج ہے, موجوں کے قد میں. اس طرح کی ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے سنائی تھی, حذیفہ یاد ہے؟ سیدنا حذیفہ نے فرمایا جی ہاں مجھے یاد ہے, یاد ہے, لیکن ان فتنوں کے متعلق آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ لا باس علیک منہا, ابھی وہ فتنے شروع نہیں ہوئے. اور فرماتے ہیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی وہ فتنے شروع نہیں ہوئے, جب شروع ہوں گے اور رکیں گے نہیں, جو سمندر کی موجوں کی طرح ہیں ابھی نہیں شروع ہوئے. کیوں؟ فرمایا کہ ان بینک و بینہا بابن مغلق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنایا تھا وہ فتنے جو سمندر کی موجوں کی طرح ہوں گے, ان فتنوں کے آگے ایک دروازہ ہے جو بند ہے, ایک دروازہ ہے جو بند ہے, جب تک یہ دروازہ رہے گا، ایک فتنہ بھی ان فتنوں میں سے میری امت میں داخل نہیں ہو سکے گا. وہ دروازہ ہے اور بند ہے. کون فرما رہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ دروازہ بند ہے، مغلق ہے. وہ فتنے ہیں سمندر کی موجوں کی طرح ہے، کھاتے مارتے ہوئے سمندر کی طرح ہے، غرق کر دینے والے، تباہ و برباد کر دینے والے فتنے ہیں. لیکن آگے ایک دروازہ ہے اور دروازہ بند ہے. جب تک یہ دروازہ ہے اور بند ہے، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ بھی میری امت کی زد میں، میری امت میں نہیں آ سکتا. سیدنا عمر نے پوچھا حذیفہ سے، یفتح الباب او یکسر؟ اچھا یہ بات تو پتا چل گئی کہ آگے ایک دروازہ ہے جو کہ بند ہے، لیکن یہ تو بتاؤ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ جب وہ فتنے آئیں گے، ان فتنوں کو داخل کرنے کے لیے، اس امت کو ان فتنوں کی زد میں لانے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ سیدہ حذیفہ بن یمان نے کہا، لا بل یکسر، دروازے کو کھولا نہیں جائے گا بلکہ دروازے کو توڑ دیا جائے گا. قال ذلک اعرا اللہ یغلق. سیدنا عمر نے فرمایا کہ اگر دروازے کو کھولا جاتا تو پھر توقع ہے کہ کسی وقت دروازے کو تالا لگایا جا سکے. اس دروازے کے بند ہونے کی بھی چانسز ہے جسے کھولا جاتا ہے. لیکن حذیفہ تم یہ بتا رہے ہو اس دروازے کو کھولا نہیں جائے گا، توڑا جائے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ پھر قیامت تک دروازہ نہیں رہے گا، پھر تو یقیناً وہ موجے ہیں. بات یہی پر ختم ہو گئی، مجلس پر خاص ہو گئی. صحابہ کرام میں ابھی ایک چیز باقی تھی، انہوں نے ایک لاڈلے ساتھی کا انتخاب کیا، نوجوان کا، جس سے سیدنا حذیفہ بڑی محبت کرتے تھے. کون ہے؟ مسروق. مسروق سے کہا کہ تم جاؤ حذیفہ کے پاس، یہ پوچھ کے آؤ، یہاں تک تو معاملہ کلیئر ہو گیا، اس دروازے کے متعلق تمہیں معلوم ہے کہ وہ دروازہ کیا ہے؟ دروازہ ہے، توڑا جائے گا، سمجھ گئے؟ وہ دروازہ کیا چیز ہے؟ وہ کیسا قیمتی دروازہ ہے؟ مضبوط دروازہ ہے کہ جب تک وہ ہے کوئی ایک کتنا بھی اس امت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس دروازے کا تعارف کرائیے، جانتے ہو؟ پوچھ کے آؤ. سیدنا مسروق سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ لوگ آج سے یہ سوال کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ قال نعم. کما ان دون غد لیلا، میں اس دروازے کو اتنا جانتا ہوں جس طرح کل کے دن سے آنے سے پہلے آنے والی رات کو جانتا ہوں، جس طرح مجھے پتا ہے کہ کل جو آئے گا اس سے پہلے رات آئے گی، جس طرح بھی آنے والی رات کو جانتا ہوں اسی طرح یقین کے ساتھ اس دروازے کو جانتا ہوں جس دروازے کا ذکر محمد الرسول اللہ نے کیا. بتاؤ کیا دروازہ ہے؟ فرمایا کہ وہ دروازہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ. جب تک یہ دروازہ ہے اس وقت تک دنیا کا کوئی شخص کسی فتنے کو اس امت میں داخل نہیں کر سکتا. اللہ کے پیغمبر نے سمایا تھا وہ مضبوط دروازہ میرا عمر بن خطاب ہے. ایک وقت آئے گا اس دروازے کو کھولا نہیں جائے گا، اسے توڑا جائے گا. جب اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا پھر میری امت لگاتار فتنوں کی زد میں آ جائے گی اور وہ فتنے سمندر کی موجوں کی طرح ہوگی. یہ وہ دروازہ ہے. کیا سید عمر کی عظمت کے لیے حدیث کافی نہیں؟ یہ کوئی کم مقام ہے؟ فرمایا کہ یہ دروازہ ہے. اور حقیقتاً بڑے فتنے تھے جو جنم لے چکے تھے لیکن آگے دروازہ بند تھا، کسی کی جرت نہ ہو سکی تو اس فتنے کا اظہار کر سکے. ہاں جس وقت اس دروازے کو توڑ دیا گیا پھر لگاتار کون سے فتنے کھڑے ہوئے، یہ تفصیل اگلے جمعہ آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ مجھے اور آپ کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گناہ سے بچائے. اقول قولی ہذا واخر الحمدللہ.
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ غافر کی ایک آیت پڑھی تھی. اس سورت کے دو نام ہیں, سورہ المؤمن بھی ہے سورہ الغافر بھی ہے. ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا, اللہ تعالیٰ یقین کے ساتھ فرما رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگوں کا ایمان نہیں ہے. دوستو قیامت آنے والی ہے. من مات فقد قامت قیامت ہو, جس کی روح قبض ہو گئی اس کی تو قیامت قائم ہی ہو گئی, اب وہ کس چیز کی انتظار کرے گا. تو اس قیامت سے پہلے جو علامات ہے ان کا تفصیلی انشاءاللہ قرآن حدیث سے ہم نے جائزہ لینا ہے. اور یہاں اپنے ایک موقف کو بھی ساتھ لے کے چلوں گا. وہ میرا موقف کیا ہے کہ میرے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حرف آخر ہے, لوہے پہ لکیر ہے. آپ نے جو پیشین گوئی دی ہے, جس طب پہ دی ہے, جس انداز میں دی ہے, اسے ہم شریعت کے آئینے میں دیکھیں اور دنیا کو چیک کریں. من وان, دنیا کی کوئی طاقت میرے پیغمبر کی کسی ایک حدیث میں پیشین گوئی موجود جو ہو اس کا انکار نہیں کر سکتا, رد نہیں کر سکتا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن اللہ کی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ کی وحی. ان علامات کو نوٹ کرنے کے لیے وقت کی پابندی کیا کرے, میں بھی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو, تمہید میں مقدمے میں وقت نہ لگاؤں, بات کو شروع کر لیا جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. مریضوں کی درخواستیں آئی ہیں, اے اللہ جو بیمار ہیں جن کی درخواستیں ہم تک پہنچی نہ پہنچی, اے اللہ تیرے علم میں ہے, تو ہم سب سے بہتر جانتا ہے. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما, اے اللہ جتنے مریض ہیں انہیں صحت کامل عاجز عطا فرما, اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما. ایک ساتھی نے اپنی ہمشیرہ بہن کے حوالے سے درخواست کی ہے, ان کے لیے دعا کریں, اے اللہ انہیں اولاد نصیب فرمائے. اے اللہ ان کے علاوہ جو بے اولاد ہیں, اے اللہ انہیں اولاد نصیب فرما, جن کو اولاد دی ان کو نیک بنا. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضے دور فرما. اے اللہ ہمارے جتنے دینی بھائی دینی بہنیں فوت ہوگی انہیں معاف فرما. اے اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ تا حیات ہم سب کو دین اسلام پر قائم فرما, استقامت فی دین کی دولت اور نعمت ہم سب کو نصیب فرما, توحید نصیب فرما. اے اللہ تو ہم سب کو شرک سے بچا, بدعت سے بچا, خرافات سے بچا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو, سیرت کو, اسوہ حسنہ کو اپنے لیے آئیڈیل بنانے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.